خمینی کے انقلاب کو اسلام کا انقلاب قرار دے کر پوری دنیا میں اس کی تشہیر کر رہے تھے. میرے بھائیوں، وہ لوگ جو خمینی کے کفریہ تحریرات اور خطبات سے واقف ہیں، اس نے واضح طور پر نعوذ باللہ ابو بکر صدیق کو کافر لکھا، عمر فاروق کو زندیق لکھا، حضرت عثمان بن عفان کو بدکماش لکھا، اور ایران کے سفارت خانے اس کفریہ انقلاب پر اسلام کی مہر ثبت کرتے ہوئے ایران کے خمینی کے خطبات، اس کی تقریریں، اس کی تحریریں پروفیسروں میں، وکلاء میں، نوجوانوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پھیلاتے رہے. اب فرض یہ بنتا تھا کہ ایران کے اس انقلاب کا جواب دینے کے لیے کوئی دنیا مسلم کا حکمران آگے بڑھتا، خمینی کے کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مسلم حکمران اپنا ٹی وی وقف کرتا، اخبارات، جرائد، رسائل اس کے مد مقابل ایران کی اس کفریہ آوارات کا جواب دیتے. لیکن میرے بھائیوں، امت مسلمہ میں کسی مسلم حکمران کو، دنیا کے کسی بھی اسلامی سکالر کو یہ ہمت اور توفیق نہ ہوئی تو پاکستان کی سرزمین پر علامہ حق نواز جنگی نے خمینی کا انقلاب روکنے کے لیے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں خمینی کے کفر کا تعاقب کرنے کے لیے سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی. تو میرے بھائیوں، اس کے بعد جب علامہ حق نواز جنگی نے جنگ کی سرزمین پر سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی تو اس وقت اس کی بنیاد رکھنے والے 25 افراد تھے یا 27 افراد تھے. آج 7 سال کا عرصہ نہیں گزرا کہ آج پاکستان کی سرزمین پر آپ جہاں بھی چلے جائیے، آپ سوات چلے جائیے، آپ کلنار چلے جائیے، ہر بستی، ہر شہر، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر کالونی میں حق نواز جنگی کا نام گونجتا ہے اور سپاہ صحابہ کا نام گونجتا ہے. یہ حق نواز جنگی علیہ رحمت کے مشن کی صداقت کی دلیل ہے، ان کی سچائی کی دلیل ہے. آج آپ ان بلند و بالا پہاڑوں کی طرف سفر کیجئے گا میرے بھائیوں، وہ بلند و بالا پہاڑ جہاں پر ایک انسان کا چڑھنا باعث مشکل ہے، باعث دشواری ہے، آپ ذرا ان پہاڑوں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیے گا تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس بلند و بالا پہاڑ پر بھی سپاہ صحابہ کا پرچم لگا ہوگا اور صدیق عظمت کو سلام لکھا ہوا ہوگا. تو میرے بھائیوں، اس کے بعد وہ جنگ کی سرزمین جہاں پہ جاگیرداروں، وڈیروں اور آمروں کا راج تھا، اور جنگ کے لوگ، جنگ کی سرزمین کے رہنے والے ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور وہ جاگیردار اور وڈیرے یہ سمجھتے تھے کہ قیامت تک جنگ کی سرزمین پہ ہماری حکومت رہے گی، جنگ کے باسیوں پر، جنگ کے محنت کشوں پر، جنگ کے مزدوروں پہ ظلم کیا جاتا تھا، ان کی عزتیں غیر محفوظ ہو چکی تھی، ان کا قتل و غارت ان جاگیرداروں کے لیے معمولی سی بات تھی. تو میرے بھائیوں، اس جنگ کی سرزمین پہ بسنے والی عوام کو، محنت کشوں کو، مزدوروں کو غلامی کی زندگی سے نکال کر ایک آزادی کا سانس لینے کے لیے حق نواز نے جرات کے ساتھ، استقامت اور بہادری کے ساتھ ان جاگیرداروں کا مقابلہ بھی کیا. میرے بھائیوں، وہ جنگ کی سرزمین جہاں سے ہمیشہ جنگ کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں تھی، ایم این اے جاگیردار بنتا، ایم پی اے جاگیردار بنتا تھا، چیئرمین وڈیرا بنتا تھا، کونسلر وڈیرے بنتے تھے. آج وہی جنگ کی سرزمین ہے کہ حق نواز جنگی شہید رحمت اور ان کے ساتھیوں کی قربانی، جرات اور بہادری کے ساتھ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ آج جنگ کی سرزمین پر وہ وڈیرے، وہ جاگیردار ختم ہو چکے ہیں. آج اسی جنگ کی سرزمین سے محنت کشوں اور سنی عوام کی نمائندگی کے لیے خالق کائنات نے 4 مارچ کو مولانا اعظم طارق کی صورت میں ہم ایک عظیم جرات مند قائد جو ہے وہ عطا فرمایا، اور 4 مارچ کو جنگ کی سرزمین پر حکومت اپنے وسائل کے باوجود شکست کھا گئی، اور دوسری طرف جو نہتے تھے، ضعیف تھے، اسباب کے درجے میں کمزور تھے، وہ اللہ رب العزت نے ان کو فتح عطا اور کامرانی عطا فرمائی. میرے بھائیو آپ بلدیا کا الیکشن دیکھیے، آج اس بلدیا کی سیٹ پر بھی آپ کو جنگ کے ایک معمولی طبقے سے تعلق رکھنے والا میرے بھائیو چودھری سلطان محمود صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، اور وہ کونسلر جو جاگیرداروں کے یا تو کرندے بنتے تھے یا وڈیرے بنتے تھے، آج اس بلدیا میں حق نواز جنگوی کے پروانے بیٹھے ہیں، جنگ کے مزدور بیٹھے ہیں، جنگ کے محنت کش بیٹھے ہیں، اور جنگ کی حقیقی آواز آپ کو بلدیا میں نظر آئے گی۔ میرے بھائیو یہ سپاہ صحابہ کے مشن کی صداقت کی دلیل ہے، یہ سپاہ صحابہ کے مشن کی سچائی کی دلیل ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں سپاہ صحابہ پاکستان کے عظیم قائد اور سنی قوم کے عظیم ترجمان حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب دامت برکاتہم کو دعوت خطاب دوں گا کہ حضرت آئیں اور اپنے ایمان افروز بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔
اب اسی پابندی لگائیں تاکہ بات تسلسل کے ساتھ ہو سکے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال تبارک و تعالی فی مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال تبارك وتعالى في مقام آخر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم وقال علیہ الصلاۃ والسلام فی مقام آخر ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واختار لی منہم اربابا ابا بکر و عمر و عثمان و علی او کما قال سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ و صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكين والحمد لله رب العالمين۔ سب حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صدر ذی وقار، معزز حاضرین، بزرگوں، علاقہ کے معززین اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج فکر دفاع صحابہ کے عنوان پر چیدہ چیدہ آپ جیسے بیدار شعور رکھنے والے مخلصین کا یہ نہایت اہم پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے اس دور کی سب سے اہم ضرورت اور اس دور میں مسلمانوں پر جس چیز کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینا لازم ہے، اس اہم عنوان کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا ہے. اگر ہم غور کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز کون ہے، تو ہمیں تھوڑی دیر کے بعد یہ بات محسوس ہوگی کہ سب سے قیمتی چیز اگر کوئی چیز ہے دنیا میں تو وہ ہے دین. دین ایسی قیمتی چیز ہے کہ جو اللہ تعالی نے آسمانوں سے فرشتے کے ذریعے انبیاء علیہ السلام تک پہنچایا، اللہ کا آفاقی پیغام بندوں کے نام، اللہ کی امانت جو جبریل امین لے کر ہر ہر نبی کے پاس آتے رہے اور ہر ہر نبی نے اللہ کی اس امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام کیا. چاہیے یہ تھا کہ جب اتنی قیمتی چیز آسمانوں سے آنے والا خالق کائنات کا بندوں کے نام پیغام، اس ماحول و معاشرے کا سب سے بہترین فرد، سیرت و کردار میں سب سے بلند و بالا شخصیت، پیدائش سے لے کر جوانی تک جس کا ایک ایک لمحہ معصوم ہی معصوم ہے، جب اتنا عظیم شخص یعنی اللہ کا نبی، اللہ کے رسول، جب وہ اللہ کی امانت بندوں کے سپرد کرتے ہیں، اللہ کا پیغام بندوں کو سناتے ہیں، تو عقلاً یہ بات ضروری تھی کہ فوراً لوگ آگے بڑھتے، اسے سینے سے لگاتے، اسے قبول کرتے اور اسے اول سے لے کر آخر تک فوری طور پر مان کر اس پر عمل پیرا ہو جاتے. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب بھی اللہ کے کسی نبی نے اس دین کی طرف دعوت دی تو حمایت کرنے والے بہت کم، مخالفت کرنے والے بہت زیادہ، اور مخالفت بھی یہاں تک کہ اللہ کے رسول کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے رسول دونوں جہانوں کی کامرانی کا راستہ بتلا رہے ہیں، اللہ کے رسول حقیقت سے پردہ اٹھا کر انسانوں کو انسانیت کا درس دے رہے ہیں،
اور مخالفین پتھر اٹھا کر چہرے پر مار رہے ہیں، مخالفین مذاق اڑا رہے ہیں، مخالفین کہیں وطن چھوڑنے پہ مجبور کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مخالفین کہیں آگے بڑھ کر اللہ کے نبیوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اب آپ اس بات کی طرف توجہ فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے، کہ دین اتنی قیمتی چیز ہے جس پر نبیوں کا خون گرا، دین اتنی قیمتی چیز ہے جس پر معصوم انسانوں نے پتھر کھائے، دین اتنی قیمتی چیز ہے جس پہ انبیاء شہید ہو گئے مگر دین کی دعوت کو نہیں چھوڑا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز دین ہے، اور وہی دین جو ہر ہر نبی کے دور میں اس وقت کے مختصر وقت اور محدود مدت کے لیے چند احکام اور نصیحتوں پر مبنی اترتا رہا۔ جب آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر سلسلہ نبوت کا دروازہ بند کر کے اس کائنات میں آئے تو اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا، اور دین کا مکمل ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جتنے انبیاء آئے کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور جتنے اس کائنات میں قانون دان آئے، اسمبلیاں بنی، ادارے بنے، دین کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا نصب العین، دین کیا ہے زندگی گزارنے کے ضابطے، دین کیا ہے کام دنیا اور آخرت کی کامیابیوں پر مشتمل ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک راستہ، ایک قانون، وہ قانون جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے، وہ اللہ نے حضور پر اتارا اور فرمایا مکمل ہو گیا ہے۔ تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ انبیاء نے تو کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی ادارہ، کوئی قانون ساز اسمبلی، کوئی عدالت ایسی قائم نہیں ہو سکی کہ جس میں زندگی کے تمام نشیب و فراز پر مشتمل ایک قانون بنایا گیا ہو، ترتیب دیا گیا ہو، تشکیل کیا گیا ہو، مرتب کیا گیا ہو، اور پھر آخر میں یہ مہر لگا دی گئی ہو کہ یہ تمام مسائل کا حل ہے، آج کے بعد اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ آج کے بعد اس میں آپ اسمبلی میں دیکھتے ہیں، اسمبلی میں کیا ہوتا ہے، یہ ترمیمی بل ہے۔ کیا مطلب کہ سابقہ قانون میں ترمیم ہے، پاکستان کی اسمبلی ہے تو ترمیم ہو رہی ہے، بین الاقوامی ادارے ہیں تو ترمیم ہو رہی ہے، اقوام متحدہ کے اصول و ضابطے ہیں تو ترمیم ہو رہی ہے، چاہے دنیا چاند چھوڑ کر یہ دنیا اور بھی آگے چلے جائے لیکن نہ آج تک قانون بنا سکی اور نہ قیامت کی صبح تک بنا سکتی ہے کہ جس کو بنانے کے بعد کہے کہ اب اس میں ترمیم نہیں ہوگی، یہ مکمل ہو گیا۔ لیکن دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور اتار کر دعویٰ کیا گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اب رد و بدل نہیں، اب ترمیم نہیں، تنقیص نہیں، اب اضافہ نہیں اور کمی نہیں۔ اور پھر یہ چیلنج کر کے کہا جاتا ہے آؤ یہ مکمل دین ہے، لاؤ کوئی زندگی کا ایسا شعبہ، لاؤ کوئی ایسا انسان، لاؤ کوئی انسانوں پہ گزرنے والا ایسا حال کہ جس میں یہ دین رہنمائی نہ کرتا ہو، جہاں یہ دین تمہارے لیے روشنی کی کرنیں نہ بکھیرتا ہو، جہاں اس دین کی تعلیمات موجود نہ ہو۔ اور کیوں نہ ہو کہ انسان جتنے کے جتنے ضابطے اور قانون بناتا ہے وہ اپنے ماحول و معاشرے کی ضرورتوں اور حاجتوں کو دیکھ کر، وہ اپنی ضروریات کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر، حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر، اس کے مطابق ایک ضابطہ، ایک اصول، ایک قانون مرتب کرتا ہے. اس کا علم ناقص ہے، وہ نہیں جانتا کہ کل کیا ہونا ہے، وہ نہیں جانتا کہ کل کا دور کس بات کا تقاضا کرے گا. آج سے 100 سال پہلے والوں کو کیا معلوم تھا کہ ہوائی جہاز اڑے گا؟ آج سے 200 سال پہلے والوں کو کیا معلوم تھا کہ ٹیلی فون کیا ہوگا؟ آج سے 400 سال پہلے والوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ بجلی کیا ہوگی، یہ کاریں کیا ہوگی؟ کچھ نہیں ہے. تو دور بدلا ہے، حالات کے تقاضے بدلے، انسان کی ضرورتیں بدلی، تو نئی نئی چیزیں آئیں، تو ضابطہ بدلا، قانون بدلا، ترمیم ہو گئی. لیکن کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایسا قانون بنائے کہ اس میں ترمیم نہ ہو. کیوں؟ کہ انسان کا علم ناقص ہے، انسان مستقبل سے بے خبر ہے. پھر انسان تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ میں نے کل کیا کرنا ہے، اور ارادے صبح کو بنے ہوئے شام کو ٹوٹتے ہیں، شام کے بنے ہوئے صبح کو ٹوٹتے ہیں، پروگرام تبدیل ہوتے ہیں. آدمی کہتا ہے کل ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ضرور کرنا ہے، لیکن کل بارش ہو جاتی ہے، سارا پروگرام رک گیا. کل میں نے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے، نہیں جا سکتا. تو میرے بھائیو، ضروری تھی کہ ایک ضابطہ ایسا ہو، ایک قانون ایسا ہو جس میں ترمیم کوئی نہ ہو. تو ضروری ہے کہ وہ قانون وہ بنائے جو کل کے حالات سے باخبر ہو، وہ قانون وہ بنائے جو انسان کی نفسیات سے باخبر ہو، وہ قانون وہ بنائے جو انسان کی ضروریات سے باخبر ہو، وہ قانون وہ بنائے جس کے سامنے ماضی بھی ہو، حال بھی ہو، مستقبل بھی ہو. وہ قانون وہ بنائے جو یہ جانتا ہے کہ آج انسان کہاں ہے، کل کہاں ہوگا، پرسوں کہاں ہوگا، قیامت کی صبح تک اس نے کیسے کیسے رنگ بدلنا ہے، کیسی کیسی ترقیاں کرنا ہے. تو وہ قانون بنانے والے ذات خالق کائنات کی ہے، وہ قانون بنانے والی ذات انسان کو پیدا کرنے والی ہے، وہ قانون بنانے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ نے جب انسان کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندے کے لیے ایک قانون بنایا ہے، اس میں تبدیلی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اگر کوئی کہے اب یہ قانون تبدیلی کا متقاضی ہے، اب یہ قانون ہماری ضرورتیں حاجتیں پوری نہیں کرتا، تو زد رب پہ جائے گی کہ گویا کہ رب نے بھی قانون بناتے ہوئے ہماری ضرورتوں کو سامنے نہ رکھا، یا رب کے سامنے ہمارے آج کے حالات نہیں تھے اور رب کا قانون ناقص ٹھہرا. تو اس کائنات میں مکمل اور اکمل انسان کی زندگی کے تمام زاویوں اور تمام گوشوں پر حاوی اگر کوئی ضابطہ حیات ہے، تو اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام اسلام ہے. یہ دین، یہ مکمل اسلام، یہ جبریل امین کی وساطت سے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب قیامت تک اگر کسی نے اللہ کی خوشنودی اور رضا اور کامیابی کا راستہ دنیا میں، قبر میں، حشر میں چلنا ہے، تو وہ صرف اور صرف اس ضابطے کے مطابق زندگی گزارے، اس کے علاوہ اور کوئی ضابطہ نہیں ہے. تو میں نے بات کو شروع یہاں سے کیا تھا کہ اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز دین ہے، سب سے قیمتی چیز دین ہے. حالانکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے جو شخصیت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. شخصیت و عظمت، اگر کسی شخصیت کو عظمت اور بلندی حاصل ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لیکن آپ بھی جب اس دین کو لے کر نکلے تو مخالفت ہوئی، جب اس دین کی دعوت لے کر نکلے تو پتھر پڑے، جب اس دین کے لیے آگے بڑھے تو پریشانیاں اٹھائیں، جب اس دین کو لے کر آگے بڑھے مخالفتیں ہوئیں، جب اس دین کو لے کر آگے بڑھے وطن چھوڑنا پڑا، ساتھی ذبح ہوئے، ساتھیوں کو آگ کے انگاروں پہ چلنا پڑا، لیکن سب کچھ برداشت کیا مگر دین کی دعوت اپنا موقف نہیں چھوڑا، اپنا مشن نہیں چھوڑا، اپنی دعوت نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا کا پورا دین، یہ سارا کے ساری امانت جو اللہ کی طرف سے پیغمبر کو ملی تھی، اللہ کے پیغمبر یہ پوری امانت 125,000 صحابہ کرام کے ہاتھوں میں دے کر چلے گئے۔ 125,000 صحابہ کرام کے ہاتھوں میں یہ امانت انہیں سپرد کر کے اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ اب یہ امانت صحابہ کے پاس ہے، اب یہ امانت صحابہ کے ذریعے سے آگے پھیلنا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، کوئی قسطنطنیہ میں جا کر دفن ہوا، کوئی چائنا کی دیواروں کے نیچے جا کر سو گیا، کوئی افغانستان میں آج بھی سویا ہوا ہے، کوئی دیبل کے کنارے پہ سویا، کوئی عراق چلے گئے، کوئی روم چلے گئے۔ وہ کیا وجہ تھی کہ مکہ میں پیدا ہونے والے، مدینہ میں زندگی گزارنے والے گھر بار چھوڑ گئے، بیوی بچے چھوڑ گئے، دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، جنگلات کو عبور کر گئے، دریاؤں میں گھوڑے ڈال گئے۔ وہ ایک وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے انہیں امانت دی تھی، امانت دے کر ان کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ اللہ کے اس امانت کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ آج دیکھیے، دنیا کا کوئی کونا آپ کو اسلام سے خالی نظر، اسلام سے خالی نظر نہیں آئے گا۔ میرے بھائی، اگر دنیا کا کوئی کونا اسلام سے خالی نہیں ہے، دنیا کا کوئی گوشہ اسلام کی روشنی سے محروم نہیں ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اگر انہوں نے اس امانت کو آگے پہنچانے سے گریز کیا ہوتا، اگر انہوں نے یہ امانت ادا نہ کی ہوتی، اگر انہوں نے اس امانت میں خدا نہ خواستہ معاذ اللہ خیانت کی ہوتی، انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہوتا، تو آج یہ دین دنیا میں آپ کو نظر آتا؟ آج دنیا کے گوشے گوشے میں یہ دین پھیلا ہوا آپ دیکھتے؟ گویا کہ دنیا کے گوشے گوشے کے انسان کا، ہندوستان سے تعلق رکھنے والے کا مسلمان ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے امانت کو ادا کر دیا تھا۔ انڈیا کے انسان کا مسلمان ہونا، چائنا کی دیواروں پر اسلام کا پیغام لکھا ہونا، رشیا کے بازاروں میں اسلام کے نعرے کا لگنا، اور امریکہ میں اسلام کی دعوت کا عام ہونا، یہ منہ بولتا اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کی جماعت نے امانت کو ادا کر دیا، پیغمبر کی جماعت نے امانت کو ادا کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت تک دین پہنچانے کا واسطہ یہ تھے، دین پہنچانے کا ذریعہ یہ تھے، تو انہوں نے دین پہنچایا۔ لیکن جب دین پہنچانے کی بات آئی، دین پھیلانے کی بات آئی، اس کے دو طریقے تھے۔ ایک طریقہ دعوت کا تھا، دین میں اصل طریقہ دعوت ہی ہے، اصل دین کا طریقہ دعوت ہی ہے۔ دعوت دے رہے ہیں، دعوت دی کے اسلام قبول کر لو، دعوت دی کے خط لکھے، دعوت دی کے مبلغ بھیجے۔ لیکن آگے کیا ہوا؟ دعوت دی کے اسلام قبول کر لو، انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے، ہم اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو دوسرے کہا اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ ہمارے ساتھ سلو کر لیں، معاہدہ کر لیں، آپ جزیہ دے دیں، ذمی بن جائیں، راستہ کھول دیں تاکہ ہم یہاں سے آگے چل کر اگلی قوم کو اللہ کا دین پہنچائیں۔ راستہ دے دو، جانے دو، امن کی ضمانت دو، معاہدہ کرو تاکہ یہاں سے گزر کر اگلی قوم تک یہ روشنی پہنچائیں، کیونکہ یہ دین پوری دنیا تک پھیلانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہ ہم دین قبول کرتے ہیں، نہ ہم تمہیں آگے جانے دیتے ہیں، نہ ہم معاہدہ کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ رکاوٹ بن گئے، یہ دیوار بن گئے۔ دین کی دعوت جو دنیا میں پھیلنی تھی یہ اس میں دیوار بن گئے، رکاوٹ بن گئے کہ نہ خود قبول کرتے ہیں نہ تمہیں آگے جانے دیتے ہیں. تو تیسری بات ہے جہاد. جہاد کے ذریعے اس دیوار کو توڑو، جہاد کے ذریعے اس رکاوٹ کو ختم کرو. دین میں قتل و غارت نہیں ہے، دین میں خون بہانا نہیں ہے، دین قتل و غارت کا درس نہیں دیتا. پہلے دین کہتا ہے یہ دین ہے، اس کے محاسن کو دیکھو، یہ دین ہے اس کی تفصیلات کو دیکھو، یہ دین ہے اس کے ضابطوں کو دیکھو، اسے قبول کرو. نہیں قبول کرتے، لا اکراہ فی الدین مجبور نہیں ہے، آپ اپنے دین پر رہو پر ہمیں جانے دو. لیکن وہ اپنے دین پر رہتے ہوئے آگے جانے کی اجازت بھی نہیں دیتے. تو چونکہ یہ تو ضدی ہیں، یہ تو مخالف ہیں، ان کے پیچھے والی قومیں بھی ایسی ہیں جن تک دین پہنچانا ذمہ داری ہے، جن تک امانت پہنچانا یہ فریضہ ہے. تو آگے والی قوموں تک تبھی پہنچیں گے جب یہ رکاوٹ دور کریں گے. تو اس رکاوٹ کو دور کرنے کا نام جہاد ہے. یہ ہوا کہ اسلام کے مقابلے میں رکاوٹیں کھڑی ہوتی گئیں، دشمنوں نے رکاوٹیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کچھ تو رکاوٹیں یہ ہیں کہ رکاوٹیں بنی، اور کچھ ایسے دشمن پیدا ہوئے کہ انہوں نے کہا ہم پھیلنے ہی نہیں دیں گے، نہ تو قبول کرتے ہیں نہ تسلیم کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں جتنا پھیل گیا ہم اسے بھی روکیں گے، جتنا بڑا ہے ہم اسے بھی کم کریں گے. وہ کیا تھے کہ 300-300 میل سے سفر کر کے مکہ سے لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے آتے ہیں کہ ہم دین کا نام و نشان معاذ اللہ مٹا دیں گے. یہ دفاعی جہاد ہے، دفاع کرنا، دفاعی طور پر ان کا مقابلہ کرنا. ایک وقت آیا جب صحابہ کرام نے دین کو پھیلانے کے لیے دعوت کا عمل، خطوط کا عمل یہ بھی چلا، اس کے جات ساتھ پھر جہاد کا عمل چلا. جب یہ مجاہدین اسلام آگے بڑھے تو دنیا کی طاقتیں پھر پسوا ہونی شروع ہو گئی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں دم نہ مار سکی، دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکی. جب کوئی طاقت کھڑا نہ ہو سکی تو پھر ان شکست خوردہ طاقتوں نے، ان دب جانے والی طاقتوں نے سر جوڑ کر ایک سازش تیار کی، سر جوڑا کہ مسلمانوں کا مقابلہ اب میدان میں تو نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کے مقابلے میں اب دیوار بن کے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے اسلام کا غلبہ روکنا ہے، ہم نے اسلام کے پھیلتے ہوئے نور کو واپس بھیجنا ہے، ہم وہی تاریکی وہی جہالت کا دور باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری چداہٹ اور ہماری لیڈری کی بقا اسی میں ہے. تو انہوں نے کہا اب تلوار کا راستہ تو چلا نہیں جا سکتا، تلواریں کند ہو گئیں، لشکر پیچھے ہٹ گئے اور بڑی بڑی قوتیں پسپا ہو گئیں. انہوں نے کہا سازش کا راستہ اپناؤ، سازش کا راستہ اپناؤ. چنانچہ اب دیکھو سازشوں کا دور شروع ہوا. کچھ کچھ یہ سازشیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی. یہ ایک سازشیں کیا تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جن کا کام تھا اوپر اوپر سے کلمہ پڑھا، اوپر اوپر سے ایمان کا اظہار کیا، اوپر اوپر سے ایمان لائے، لیکن دل سے کفر، دل میں بے ایمانی، دل میں کفر، یہ ساری چیزیں موجود. اب ان کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سارے نیک کام کرتے ہیں، لیکن ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو، ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بڑی مصیبت سے دوچار کر دو، ہر وقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر دشمن کو ساز باز کر کے غلبہ کروا دو. یہ حضور کے زمانے میں ہوتا رہا. اور قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے پیغمبر آپ کافروں سے بھی جہاد کریں، آپ منافقوں سے بھی جہاد کریں، واغلظ علیہم اور آپ ان پر سختی کریں، آپ ان پر سختی کریں. اب آپ پڑھے لکھے ساتھی ہیں، علماء کرام سے ذرا میری عرض ہے وہ خاموش رہیں، آپ بتلائیں حضور نے کافروں سے جہاد کیا یا نہیں کیا؟ کیا، بدر میں کیا، احد میں کیا، خندق میں کیا، حنین میں کیا اور تبوک میں کیا، یہ کافروں سے جہاد ہیں. حضور نے منافقوں سے جہاد کیا یا نہیں کیا؟ قرآن کہتا ہے منافقوں سے بھی جہاد کریں. منافقوں سے حضور نے جہاد کیا یا نہیں کیا؟ بتلاؤ کب کیا، کس میدان میں کیا؟ کوئی منافقوں سے کیا ہوا جہاد بھی آپ کو یاد ہے تو مجھے بتلاؤ. آپ منافقوں سے جہاد، اب آپ سوچ میں پڑ گئے، آپ سوچیں گے کہیں گے منافقوں سے جہاد تو نہیں ہوا. میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے کہ کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقوں سے بھی جہاد کریں. تو کافروں سے تو ہوا، منافقوں سے کب ہوا؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہاد صرف تلوار سے گردن کاٹنے کا نام ہے. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ رکاوٹ کو دور کرنا. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دیوار کو دور ہٹانا. جہاد کا مطلب یہ بھی ہے رکاوٹ کو ختم کریں. اگر میدان میں آ کر رکاوٹ بنتے ہیں تب ختم کریں، اگر سازش کے ذریعے رکاوٹ بنتے ہیں تب ختم کریں. کافروں سے جہاد تھا میدانوں میں صفوں میں تلوار کے ساتھ، منافقوں سے جہاد تھا کہ منافقوں کی منافقت کا پردہ چاک کر دو. منافقوں کی منافقت کا پردہ چاک کر دو، منافقوں کی سازش کو بے نقاب کر دو. مثلا منافقوں نے ایک مسجد بنائی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد بنائی ہے، آپ اس میں تشریف لائیں، آپ اس میں نماز پڑھیں تاکہ برکت والی ہو جائے، افتتاح ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا یہ مسجد ضرار ہے، اس کا مقصد سازش گاہ کو تیار کرنا ہے، اس کا مقصد مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے طور پر اسے استعمال کرنا ہے، اسے گرا دیجئے. تو ان کے سازشی جگہ کو، سازش کے پلان کو اور ان کے سازش کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی اس کو صاف کر دیا گیا. تو منافقوں سے جہاد ہوا کہ ان کی منافقت اور سازش کا بہانا پھوڑ دیا گیا. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعہ میں، فرمایا او منافق فلانے اٹھ باہر نکل، او فلانے اٹھ باہر نکل، او فلانے اٹھ باہر نکل. انہوں نے کہا حضور ہم تو نماز پڑھنے آئے ہیں، ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں. فرمایا تم اوپر اوپر سے ہو، تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، نکل جاؤ باہر، نکل جاؤ باہر. تو منافقوں سے جہاد کیا ہوا؟ منافقوں سے جہاد یہ ہے کہ ان کی سازش کو بے نقاب کر دو، ان کے چہرے سے پردہ ہٹاؤ، دوسرے مسلمانوں کو ان کی حقیقت سے آگاہ کر دو، دوسرے مسلمانوں کو ان کی حقیقت سے آگاہ کر دو. جس طرح کافروں سے جہاد ہے اسی طرح منافقوں سے. تو تاریخ اسلام کو دیکھیے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان منافقوں نے پہنچایا، سب سے زیادہ. یہ میرا چیلنج ہے، کافروں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا منافقوں نے پہنچایا. اب آپ چلیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکات کا انکار کرنے والے منافق تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منافقوں نے سر جوڑا کہ یہ اسلام تو پھیل رہا ہے، اسلام تو غالب آ رہا ہے، اب تلوار سے اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، تو بتلاؤ ہم کیا کریں کہ کسی طرح مسلمانوں کے بڑھتے قدم روک دیں. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے فاروق اعظم کی فراست چھین لو، مسلمانوں سے قیادت چھین لو، مسلمانوں سے امامت چھین لو. جب فاروق اعظم نہیں ہوں گے تو اسلام کے بڑھتے قدم رک جائیں گے. کیوں؟ کہ یہ اتنی عظیم شخصیت تھی کہ ایک مستشرق غیر مسلم یورپی مورخ کہتا ہے اگر فاروق اعظم 10 سال اور زندہ رہتے تو دنیا سے کفر کا نشان مٹ جاتا. منافق جانتا تھا، اس نے کہا فراست فاروق کی چھین لو. چنانچہ حضرت فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا. آپ حضرت فاروق کو شہید کرنے والا کون ہے؟ ایرانی النسل ابو لولو فیروز مجوسی شہید کر دیا. یہ ایک کوئی اچانک حادثاتی واقعہ نہیں، یہ پوری ایک سازش کا نتیجہ تھا، وہ اس سازش کا ایک کردار تھا. اس ایرانی النسل نے حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا. اب دیکھیے، آپ کہیے کہ حضرت فاروق اعظم کی شہادت اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے پہلی سازش تھی. چنانچہ جب مسلمان پھر حضرت عثمان غنی کو آگے لے آئے، حضرت عثمان غنی نے تخت خلافت پر آنے کے بعد 12 سالہ دور حکومت میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا فریضہ لہرا دیا. پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے. حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کو چھوڑ کر گئے تھے. حضرت عثمان غنی آئے تو 12 سال میں 44 لاکھ مربع میل پہلا بحری بیڑا تیار کیا. جب وہ بحر عوقیہ نوس میں آیا تو پاپا روم لرل اٹھا. اس نے کہا اب مسلمانوں کو دنیا کی کوئی طاقت دنیا کے تمام ملکوں پر غالب آنے سے نہیں روک سکتی. حضرت عثمان غنی نے جب اتنا بڑا غلبہ پا لیا تو پھر یہ سازشی جمع ہوئے کہ یہ تو پھر وہی بات ہوئی, اسلام تو پھر پھیلا. انہوں نے کہا اب مسلمانوں سے حضرت عثمان کو چھین لو. حضرت عثمان کے خلاف حج کے موسم میں جب جیش صحابہ کرام اور مسلمانوں کی افواج سپہ سالاران اور بڑے بڑے صوبوں کے گورنر حج کرنے گئے تھے مکہ میں, حضرت عثمان کا گھراؤ کر لیا مدینہ میں. مدینہ میں گھراؤ کر لیا اور 18 ذی الحجہ کو حج سے 8 دن بعد تاکہ لوگ واپس نہ آ جائیں حضرت عثمان کو پیغمبر کے پہلو میں مدینہ الرسول میں 40 روز پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان کی شہادت یہ اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے دوسری سازش تھی. پھر آپ دیکھیں پھر کمان حضرت علی کے ہاتھ میں آئی. اب دشمن نے سمجھا کہ اب خیر نہیں ہے, یہ اس شخصیت کے پاس کمان آئی ہے جس نے پیغمبر کی گود میں پرورش پائی ہے, اس شخصیت کے پاس کمان آئی ہے جس کے سیرت و کردار کو نبوت نے پیار بھرے انداز میں نکھارا ہے اور پروان چڑھایا ہے. اب اس شخصیت کے پاس کمان آئی ہے جو فاتح خیبر قاتل مرحب ہے, اب ہمارا نام و نشان نہیں بچے گا. تو انہوں نے سوچا کہ پھر ایسے کرو مسلمانوں کو آپس میں لڑا دو. چنانچہ مسلمانوں کے درمیان میں دونوں طرف سے ہو کر غلط فہمیاں پیدا کی. ایک موقع آیا دونوں لشکر سلو کر کے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. رات کی تاریکی میں کچھ ادھر گئے کچھ ادھر گئے, آوازیں بلند کی تیر چلائے. رات کی تاریکی میں دونوں لشکروں کو آپس میں ٹکرایا. جب صبح ہوئی تو زمین پر 40,000 مسلمانوں کا خون بہ چکا تھا. جنگ صفین جنگ جمل یہ سازش کا نتیجہ تھی. پھر آپ دیکھیے حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. انہوں نے اعلان کر دیا 6 مہینے کے بعد کہ میں امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانا چاہتا ہوں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے جب مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں 6 سال تک اختلاف رہا تو اسلام کا مسلمانوں کے قدم 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے. اسلام 44 لاکھ مربع میل سے 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ میں حضرت معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر کے امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کروں گا. جب یہ اعلان کیا ان کے نیچے سے جان و ماز کھینچ لیا گیا. جب یہ اعلان کیا ان کے پہلو میں نیزہ مارا گیا. جب یہ اعلان کیا یا مذل المومنین کیا کہ انہیں گالیاں دی گئیں. جب انہوں نے یہ اعلان فرمایا انہیں زہر تک دی گئی, پریشان کیا گیا, یہاں تک کہ وہ کوفہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے بیعت کر لی. بیعت کرنے کی برکت سے حضرت حسن حسین کے بیعت کرنے کے بعد حضرت معاویہ تخت پر تشریف لائے تو انہوں نے 20 سال کے دور خلافت میں اسلام کے جھنڈے 64 لاکھ مربع میل پر گاڑ دیے. اس وقت دنیا کی کل آبادی کا رقبہ 1,16,00,000 مربع میل پر مشتمل تھا. اب 1,16,00,000 مربع میل سے 64 لاکھ کو نکالیے باقی رقبہ کم رہ جاتا ہے. یہ حضرت معاویہ کا دور ہے جب اسلام دنیا کے اکثر حصے پہ غالب آ چکا تھا. دنیا کے اکثر حصے پہ غالب. پھر حضرت معاویہ کے بعد کوفہ سے 17,000 خطوط لکھے. حضرت حسین کو بلایا گیا. جب حضرت حسین آئے تو کربلا میں وہ سانحہ پیش آیا کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا, خاندان نبوت کو مظلومانہ ذبح کر دیا گیا, خاندان نبوت کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جس کی مثال نہیں ملتی. اسے بھی آپ کہیے اسلام کا غلبہ روکنے کی سازش تھی. پھر جناب مختار سکھی اٹھا, اس نے بڑے بڑے مشاہیر بڑے بڑے سید صحابہ کرام کو شہید کیا. پھر توابین کا گروہ آیا. پھر بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کو لایا. بنو عباس کو جب مستحکم مضبوط ہوئے تو اس پر ہلاکو اور چنگیز کو لایا گیا، پھر مصنوعی جنتیں بنائی گئی، یہاں تک کہ آپ پھر چلتے جائیے محمود غزنوی آیا، اسے سازش کے ذریعے پریشان کیا گیا، صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا، اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی گئی، سراج الدولہ ٹیپو سلطان آئے، ان سے غداری کی گئی۔ یہ ایک پورا دور ہے جو اسلام کے غلبے کے راستے میں سازش کے ذریعے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا ہر ہر دور میں یہ پروگرام بنایا گیا اور یہ کوشش کی گئی۔ اب میں اپنی بات کو لاتا ہوں، آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس تجزیہ کرتے ہیں کہ اول روز سے اسلام کا غلبہ روکنے کے لیے یہ جو سازشی عنصر ہے، یہ جس نے چہرہ چھپا کر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اول روز سے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، مسلمانوں سے قیادت چھیننا، مسلمانوں میں اختلاف برپا کرنا، مسلمانوں کو، مسلمان امراء کرام کو، مسلمانوں کے خلفاء کرام کو شہادت بار بار جو شہید کرنے والا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے تلاش کرنے نکلیے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم کی شہادت کس تاریخ کو ہوئی؟ یکم محرم کو۔ کس تاریخ کو ہوئی؟ کس تاریخ کو ہوئی؟ آج یکم محرم کو عید بابا شجاع آپ کے ملک میں کوئی مناتا ہے؟ مناتے ہیں۔ آج یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کے قاتل ابو لولو فیروز مجوسی کو بابا شجاع کہہ کر کون اس کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں؟ آپ پہچان لیں گے، کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اگر یہاں آپ کو تھوڑی سی دیر لگ جائے تو میں اگلا سوال کروں گا، حضرت عثمان غنی کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی، 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کے پوسٹر تو آپ نے پڑھے ہوں گے؟ عید غدیر کے پوسٹر پڑھے نہیں پڑھے؟ عید غدیر کے اخباروں میں اشتہار پڑھے یا نہیں پڑھے؟ عید کس دن؟ جس دن پیغمبر کے دورے دماغ شہید ہوئے۔ عید کس روز؟ جس روز مدینہ میں نماز نہیں ہوئی۔ عید کس روز؟ جس روز پیغمبر کے پڑوس میں معصوم عثمان کا خون بہا دیا گیا۔ عید ہے یا نہیں ہے؟ منانے والا کون ہے بتلاؤ؟ حضرت عثمان کی شہادت پر عید منانے والا بتلاتا نہیں ہے کہ میں ہی ہوں، وہ میرے ہی گروہ کے تھے جو شہید کرنے والے تھے، یہ 14 صدیوں بعد بھی خوشی مناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہاں بھی تھوڑا سا اختلاف نظر آئے تو پھر آگے چلیے، جنگ صفین کے موقع پر کتابیں اٹھائیے، پوچھئے وہ کون تھے جنہوں نے رات کی تاریکی میں دونوں طرف سے تیر چلائے۔ تو تاریخ کہتی ہے، ایک طرف والے کہتے تھے ہم شیعہ نے علی ہیں، دوسری طرف والے کہتے تھے ہم شیعہ نے معاویہ ہیں۔ تاریخ تو اب نام بھی بتلاتی ہے۔ اگر یہاں بھی آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو آگے چلیے، حضرت حسن نے جب امت کو ایک پلیٹ فارم دینا چاہا تو آپ کے پہلو اقدس میں نیزہ مارنے والے، آپ کے نیچے سے جانماز کھینچنے والے، یا مذل المومنین کہہ کے گالیاں دینے والے کون تھے؟ اب تاریخ سیدھا سیدھا نام لیتی ہے کہ شیعہ تھے، سیدھا سیدھا نام لیتی ہے شیعہ تھے۔ پھر آگے چلیے، حضرت معاویہ کی وفات ہوئی 22 رجب المرجب کو، آپ ہی بتلا دیں 22 رجب المرجب کو حلوہ پکا کر کنڈے اور جناب پوڑیاں، یہ خوشی کون مناتا ہے؟ آخر 22 رجب حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے، حضرت جعفر صادق کا کوئی قول تاریخ میں نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے۔ وہ پوری تجزیہ کیجئے، حضرت جعفر صادق کے دور میں مدینہ میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، حضرت جعفر صادق کے دور میں مدینہ میں کوئی محل نہیں تھا، کوئی وزیر نہیں تھا، حضرت جعفر صادق کا دور میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی ان کا مقولہ، کوئی فرمان نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑی بات، اگر کنڈے حضرت جعفر صادق کا فرمان ہوتا تو ان کا نام کنڈے نہ ہوتا، اس لیے کہ ڈال یہ کنڈے وغیرہ یہ تو اردو کا لفظ ہے اور پنجابی کا لفظ ہے، اس میں کوئی عربی کا نام ہوتا نا، کوئی عربی کی بات ہوتا یا اردو کی ہوتی، تو اس کا تو وجود ہی نہیں ملتا۔ حضرت معاویہ کی وفات پر بھی خوشی منائی گئی، منائی گئی ہے، حضرت فاروق اعظم کی شہادت پہ خوشی منائی عید سے، حضرت عثمان کی شہادت پہ خوشی منائی عید کے نام سے، حضرت معاویہ کی وفات پر بھی خوشی منائی کنڈے کے نام سے۔ اگر یہاں بھی نہیں ہے تو آگے چلیے، 17,000 خطوط کوفہ سے حضرت حسین کو کس نے لکھے؟ سنیے، نے لکھے، شیعہ نے لکھے۔ پھر حضرت حسین وہاں گئے، تشریف لے گئے، یہ حادثہ پیش آیا اور یہاں سے لٹا پٹا قافلہ جب حضرت زین العابدین، حضرت زینب، پیغمبر اسلام و باقی خاندان جب کوفہ سے، کربلا سے کوفہ پہنچا، تو اٹھائیے آل تشریح کی کتابوں کو پڑھیے، اٹھائیے تاریخ کی کتابوں کو پڑھیے، اٹھائیے جو مواد ملتا ہے آپ کو اسے پڑھیے، وہاں آپ کو نظر آئے گا کوفہ کے لوگ بیان کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے، کپڑے بھار کر سر میں راکھ ڈال کے، عورتیں بال نوچتی ہوئی، سینہ کوبی کرتی ہوئی بازاروں میں آئیں۔ حضرت زین العابدین بیمار تھے، فرمایا یہ شور کیا ہے، یہ آہو فغاں کا یہ انداز کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عورتیں بیان کر رہی ہیں، لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، حضرت حسین شہید ہو گئے ہیں۔ تو بیمار کربلا نے کہا مجھے بٹھاؤ، یہ واقعہ شیعہ کی کتب میں موجود ہے، مجھے بٹھاؤ۔ بٹھایا گیا، آپ نے فرمایا ٹھہرو، رونے والوں خاموش ہو جاؤ، پیٹنے والی عورتوں سکوت اختیار کرو، میری بات سنو، روتے کیوں ہو، ماتم کیوں کرتے ہو، پیٹتے کیوں ہو، عورتوں اپنے بال نوچتی کیوں ہو؟ تم ہی تو تھے، تمہارے ہی مرد، تمہارے ہی خامد، تمہارے ہی بیٹے اور تمہارے ہی تو بھائی تھے جنہوں نے کربلا کے میدان میں ہمیں شہید کیا ہے۔ حضرت زینب نے آگے بڑھ کر کہا، زین العابدین بیٹے چپ رہو، جاؤ تم قیامت تک روتے رہو گے، خدا تمہیں قیامت تک پیٹتا رکھے۔ یہ اگر خطبہ آپ کو نہ ملے تو ہم آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیوں پھر آگے چلیے، بتلاؤ بنو امیہ کے مقابلے میں بنو عباس کو کون لائے؟ تاریخ سے پوچھو شیعہ تھے، جب بنو عباس کا دور مضبوط ہوا، اقتدار مستحکم ہوا، اب تاریخ سے پوچھ ہلاکو کے پاس دعوت لے کر کون گیا اور مسلمانوں کے باسی خلیفہ کو کس نے کہا فوج کم کر دیجئے؟ ہلاکو کو دعوت دینے والے، چنگیز کو بلانے والے اور مسلمانوں کے خلیفہ کو کمزور کرنے والے کون تھے؟ ابن الکمی، نصیر الدین توسی، تاریخ کہتی ہے دونوں شیعہ تھے۔ کون تھے؟ آگے چلیے، حسن بن صباح کون تھا جس نے مصنوعی جنت بنائی تھی، جو نوجوانوں کو نشہ دے کر جنت میں لے جاتا تھا، وہ جنت دکھا کر، وہاں کی حور و غلمان دکھا کر، پھر نشہ دے کر باہر لاتا تھا، وہ نوجوان کہتا تھا کہاں گئی جنت، کہاں گئے وہ وہاں کے مناظر، کہتا اگر اس جنت میں جانا ہے تو مسلمانوں کے فلاں ہیرو کو قتل کر کے آؤ، اور اس نے ایک بہت بڑے تعداد میں مسلمانوں کے جرنیل شہید کرائے۔ تاریخ سے پوچھو کون تھا؟ حسن بن صبا شیعہ تھا۔ اگر یہ بھی آپ کی رسائی یہاں تک نہیں ہے تو میرا سوال ہے، یہ سراج الدولہ جو آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا، یہ ٹیپو سلطان جو آخری وقت تک بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ٹیپو سلطان سے، سراج الدولہ سے غداری کرنے والا امیر جعفر کون تھا؟ امیر صادق کون تھا؟ کون تھے؟ مسلمان تھے، سنی تھے۔ آگے چلیے، پاکستان بنا کلمے کے نام پر، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ملک بنا ہے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے قرارداد مقاصد تیار کی اور اس کے پاس ہونے کا وقت آیا ہے، نافذ ہونے کا وقت آیا ہے، پاکستان کے قانون کو معطل کر کے برسر اقتدار آنے والا سکندر مرزا کون تھا؟ آپ آگے چلیے، سن 65 میں انڈیا کی فوج کے دانت کھٹے کر دیے، ابھی 6 سال نہیں گزرے، ملک کے دو حصے کرانے والا یحیی خان کون تھا؟ شیعہ تھا۔ تحریک نظام مصطفیٰ چلی، مقابلے میں ضیاء الحق ماشاء اللہ لے کر آئے، آ کر انہوں نے اعلان کیا نظام صلات کا، نظام زکات کا، اعلان کیا اسلام کے نفاذ کا، زکات کا انکار کرنے والا، عشر کا انکار کرنے والا، اور اسلام کے مقابلے میں ایک تحریک کی داغ بیل ڈال کر، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ، ہمیں اسلام نہیں چاہیے، زکات نہیں دیں گے، عشر نہیں دیں گے، ہمیں تو فقہ جعفریہ چاہیے، یہ نعرہ لگانے والا کون تھا؟ کیا سمجھ میں آئی؟ 14 صدیوں کی تاریخ نے کیا بتلایا؟ کہ دین کے غلبے کے راستے میں ہمیشہ روڑے اٹکانے والا شیعہ تھا۔ جاہد الکفار والمنافقین، لوگ کہتے ہیں جی کلمہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اب ہم ان کا کلمہ سنیں، نماز دیکھیں، حج دیکھیں، ہم انہیں کیسے کہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے؟ آؤ قرآن کا مطالعہ کرو۔ فرمائے قرآن پاک 28 پارہ ہے اور سورہ منافقون ہے، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں نشهد، ہم گواہی دیتے ہیں، انك لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے، اب بتلاؤ منافقوں نے جو گواہی حضور کے سامنے آ کر دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ ذرا زور سے بولیں، نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق. اب منافقوں نے کیا کہا تھا کہ آپ اللہ کے، آپ اللہ کے، ہمارے نبی اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے، آمنہ کے اللہ کے رسول تھے یا نہیں تھے، تو یہ بات سچ ہے یا غلط ہے؟ سچ ہے یا غلط ہے؟ ذرا زور سے بولو، میں آپ کو بتلا دوں گا، ذرا میں تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہوں، یہ بات سچ ہے نا؟ اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یہاں سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اے میرے پیغمبر، جو کچھ یہ زبان سے کہتے ہیں ان کا دل اس کے ساتھ نہیں ہے، ان کا دل اس کے ساتھ نہیں ہے. جب دل ساتھ نہ ہو زبان کے، جب دل کے اندر کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، تو زبان کی بات کو سچ نہیں کہیں گے بلکہ جھوٹ کہیں گے. زبان کی بات کو سچ نہیں کہیں گے بلکہ جھوٹ کہیں گے. اور فرمایا اے میرے پیغمبر، آپ کہیں گے کہ یہ لوگ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں، ان کے جسم کو دیکھ کر، ان کی تراش و خراش کو دیکھ کر، ان کے جبہ اور ابا اور دستار کو دیکھ کر، تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. ہیں یہ دستار، یہ جبہ، یہ انداز. اور وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اگر آپ ان کی باتیں سنیں تو ایسے لگے جیسے ان کے منہ سے موتیوں کی لڑیاں بہ رہی ہیں، موتی جھڑ رہے ہیں. لیکن رب کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، رب کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں. تو کیا معلوم ہوا؟ لوگ کہتے ہیں جی نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں. میرے بھائیوں، یہی تو لبادہ ہے جسے اوڑھنا ہے. تو پہچانے جائیں گے کردار سے، پہچانے جائیں گے اپنے عمل سے. پیغمبر اسلام کے زمانے میں اپنے عمل سے پہچانے گئے. اور میں کہتا ہوں، آؤ، مجھ سے پہلے بھی میرے بھائی ایک خطاب فرما رہے تھے، جب نماز کی باری آئی تو منافق نماز پڑھ گیا، جب نماز کی باری آئی تو منافق نماز، روزے کی باری آئی تو روزہ بھی رکھ گیا. منافقت نہ جھلکی، منافقت دور نہ ہٹی، روزہ بھی رکھ گیا. یہاں تک کہ جب جہاد کی باری آئی تو منافق جہاد میں ساتھ چلا گیا. عبداللہ ابن ابی احد کے میدان تک چلا گیا تھا، وہاں سے لوٹا تک چلا گیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، میں فارمولہ دیتا ہوں، یہ فارمولہ، یہ کسوٹی، یہ ایسی ہے، یہ معیار ایسا ہے کہ یہاں پر یا منافقت رہے گی یا ایمان رہے گا. وہ کیا؟ کہ جب منافق آپ کے پاس آئیں تو فرما دیجئے آمنو کما آمن الناس، ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. منافقوں کے سامنے صحابہ کو پیش کرو کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ، صحابہ کی طرح مومن ہو جاؤ، صحابہ کی پیروی کرو. منافق کے سامنے جب صحابہ کا تذکرہ کریں گے اب پتا چلے گا مومن ہے یا منافق. جب منافقوں سے کہا گیا آمنو کما آمن الناس، صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، جو روزہ رکھ گیا تھا، جو نماز پڑھ گیا تھا، جب صحابہ کی باری آئی تو چڑھ گیا، پھر برداشت نہ ہو سکا، پھر پردہ کھلا، پھر منافقت دجل و فریب کا پردہ چاک ہوا اور اس کے دل کا غیظ و غضب باہر نکلا. کہنے لگا انو من کمام السفہا، کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے. اب منافق کا پردہ ہٹا. جب منافق نے صحابہ کو بے وقوف کہا تو یہ بے وقوف تعریف ہے یا بے وقوف تنقیس ہے؟ کسی کو تنقیس تو آپ یوں کہہ لیجئے، منافقوں نے حضور کے دور میں صحابہ پہ تبرہ کر دیا. حضور کے دور میں منافقوں نے صحابہ پر تبرہ کر دیا. میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. پہلے تو میں نے مسئلہ یہ سمجھایا کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، اگر دل سے وہ مومن نہیں ہے تو مسلمان اس کو نہیں کہیں گے. اب میں مسئلہ سمجھاتا ہوں کہ منافقت کھلتی کہاں ہے. صحابہ کو سامنے لے آؤ. اب جب انہوں نے صحابہ پہ تبرہ کیا, آج ہم کہتے ہیں ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں بھئی یہ تبرہ ہے, یہ تبرہ ہے, یہ تبرہ ہے. کہنے لگے جی اپنی زبان خراب کرتے ہیں, اپنی آخرت خراب کرتے ہیں, اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں. چھوڑیں جی, کرنے دیں. ہمیں کیا ضرورت ہے جواب دینے کی, ہمیں کیا ضرورت ہے روکنے کی, اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. اب یہی تبرہ منافقوں نے حضور کی زندگی میں کر دیا, اور حضور تشریف فرما ہے, وحی کا سلسلہ جاری ہے. اب دیکھتے ہیں اگر تو اللہ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے میں تم سے آخرت میں نمٹ لوں گا, اللہ نے فرما دیا کر لو بھی جتنا کرنا ہے, آج جواب نہیں دیں گے جواب آخرت میں دیں گے, تو پھر سپاہ صحابہ بھی جواب نہیں دے گی, ہم بھی جواب, قرآن کو ماننے والے بھی جواب نہیں دیں گے. جب انہوں نے تبرہ کیا, صحابہ کی طرف بیوقوفی کی نسبت کی, ہم فوراً پیغمبر کے دروازے میں آتے ہیں, اللہ کے رسول آپ کے صحابہ پہ تبرہ ہو گیا ہے, آپ فرمائیے. حضور فرماتے ہیں صحابہ کا مسئلہ ہے, میں بھی آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہوں. وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے, فوراً آیتیں نازل ہوئیں کہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں الا آگاہ ہو جاؤ, انہم ہم السفہا, بے شک پکی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ تم خود بے وقوف ہو, تم خود بے وقوف ہو. تین تاکیدیں, میں اس کا تین تاکیدوں کا معنی یہ بھی کیا کرتا ہوں, جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا اللہ نے ان کو کہا کہ تم بدترین بے وقوف ہو, معنی صحیح بن گیا نا, تم بدترین. ایک ضابطہ بتلا دیا, جو صحابہ کو بے وقوف کہے وہ خود بدترین بے وقوف, قرآن کہتا ہے. جو صحابہ کو ظالم کہے وہ خود, جو صحابہ کو منافق کہے وہ خود, جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود, قرآن نے اس کا اعلان کیا ہی نہیں کیا, ضابطہ بتلایا نہیں بتلایا. لیکن پھر بھی لوگ کہیں گے نہیں جی کافر کا لفظ تو نہیں آیا نا, کافر کا لفظ تو نہیں آیا. تو چلیے پھر آپ آئیے 26ویں پارے میں, سورہ فتح کی آخری آیتوں کو پڑھیے, جہاں اللہ اپنے پیغمبر کے صحابہ کی اوصاف کو, اپنے پیغمبر کے صحابہ کی اداؤں کا ذکر کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ, جو آپ کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار, کافروں پر سخت, رحماء بینہم, آپس میں شیر و شکر, تراہم رکعان سجدا, تم دیکھو گے کوئی رکوع میں ہے تو کوئی سجدے میں ہے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ان کے رکوع سجدے کس لیے ہیں, اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں پر سجدوں کی آثار موجود ہیں. اور فرمایا ذالک مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل, یہی وہ جماعت ہے جن کی مثال تورات میں موجود ہے, یہی وہ جماعت ہے جن کی مثال انجیل میں موجود ہے. کذر ان اخرجا, اس جماعت کی مثال ایسی ہے, اخرج شطعہ فآزرہ, جیسے ایک کسان محنت کرتا ہے, زمین تیار کرتا ہے, اس میں دانہ ڈالتا ہے, وہ دانہ بو کر آتا ہے تو وہ دانہ ایک نرم و نازک کمپل کی صورت میں, وہ دانہ ایک شاخ کی صورت میں زمین سے باہر آتا ہے. فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقی, پھر وہ بڑھتا ہے, وہ بڑھتا ہے, کسان اس کی نگرانی کرتا ہے, جانوروں سے حفاظت کرتا ہے, پرندوں سے حفاظت کرتا ہے, دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے, پانی کا خیال رکھتا ہے, وقت پہ گوڈی کرتا ہے, اسے کھاد دیتا ہے, اس کی نگرانی کرتا ہے. فاستغلظ فاستوى علی سوقی, پھر وہ مضبوط ہوتا ہے, پھر تناور درخت بن جاتا ہے. اسی طرح فرمایا اے پیغمبر آپ کی جماعت ہے, ایک وقت تھا آپ مکہ کی زمین پر, مکہ کے انسانوں کی دلوں پر محنت کر رہے تھے, دعوت دے رہے تھے, کچھ دل تیار ہو گئے, آپ نے ایمان کی دعوت ان میں ڈال دی, ایمان کا نور ان میں ڈال دیا. اب وہ کمزور ہیں, ناتوا ہیں. حضور فرماتے ہیں چھپ چھپ کے نمازیں پڑھو, دار ارکم میں نمازیں, دار ارکم میں دعوت و ارشاد کا کام, دار ارکم میں حضور تربیت کر رہے ہیں, نگرانی کر رہے ہیں, اپنی جماعت کو بڑھا رہے ہیں, اپنی جماعت کو پروان چڑھا رہے ہیں. پھر یہ جماعت بڑھتی گئی, بڑھتی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، فاستغلظ فاستوى، یہ جماعت مضبوط ہو گئی، یہ جماعت پھر فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو گئی، یہ جماعت پھر تبوک کی طرف گئی، اس جماعت نے پھر بدر میں دشمنوں کی طاقت توڑ دی، اس جماعت نے احد میں جلت و بہادری کی مثالیں قائم کر دی، اس جماعت نے حدیبیہ کا سفر کیا، اس جماعت نے خندق کے میدان میں لشکروں کے منہ موڑ دیے، جب یہ جماعت مضبوط ہو گئی، فرمایا پیغمبر آپ کی مضبوط جماعت جب یہاں تک پہنچی، آپ فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ یوجب الزراء، جماعت کو دیکھ کر پیغمبر کا دل خوش ہو رہا ہے، جماعت کو دیکھ کر محنت کرنے والے کا دل خوش ہو رہا ہے، یوجب الزراء خوش، حضور خوش، اللہ میری محنت کام آ گئی، اللہ میری محنت کا ثمرہ مل گیا، میری جماعت تیار ہو گئی، میرے ساتھی مضبوط ہو گئے، یوجب الزراء، پیغمبر کے چہرے پر بشاشت، یوجب الزراء، پیغمبر کے ہر پیروکار کے دل پر بشاشت، یوجب الزراء، پیغمبر کے ہر ماننے والے کا دل بھی خوش، صحابہ کو دیکھ کر دل خوش، لیکن فرمایا میرے پہ حبیب یہ دیکھو ایک اور جماعت بھی ہے، صحابہ کو دیکھتی ہے تو اس کے دل میں غیظ و غضب آتا ہے، صحابہ کو دیکھتی ہے اس کا دل کینے سے بھر جاتا ہے، صحابہ کو دیکھتی ہے اس کا دل دکھنے لگتا ہے، آپ کا دل جس طرح خوش ہوتا ہے اس کا دل دکھنے لگتا ہے، تو رب نے فرمایا جس طرح آپ کا دل خوش ہوتا ہے، لیغیظ، کچھ لوگوں کے دلوں میں غیظ آتا ہے، لیغیظ، کچھ دلوں کے دلوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، اے اللہ جن کے دلوں میں غیظ و غضب ہے، جن کے دلوں میں نفرت اور کینہ ہے، تو نے کیا کہتا ہے؟ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، کافر کی جمع ہے، کفار کافر کی، صحابہ کے غیظ و غضب رکھنے والے دل کو رب نے مومن کا دل کہا، کیا کہا؟ کافر کا دل، کیا کہا؟ کافر کا دل، میرے بھائیو اب آئیے یہاں، سپاہ صحابہ اس دور کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہی ہے، کس کے خلاف؟ اس منافق کے خلاف جو اسلام کے غلبے میں تاریخ کے ہر مرحلے پر، ہر دور میں اول سے لے کر آج تک ہر جگہ اسلام کے راستے میں سازشوں کے ذریعے رکاوٹیں کھڑا کرتا ہے، منافقت کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، سپاہ صحابہ اس کے ساتھ جہاد کر رہی ہے، کیسے جہاد؟ تلوار سے نہیں، گولی سے نہیں، کلاشن سے نہیں، توپ سے نہیں، جہاد کا طریقہ وہی جو پیغمبر کا تھا، کیا؟ کہ اس کے چہرے سے نقاب اٹھا دو، اس کے چہرے سے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کر دو، اس کے کفر دجل فریب لوگوں کے سامنے کھول دو، جس دن اس کا کفر دجل فریب کھل جائے گا لوگ آستین میں چھپے ہوئے اس سانپ سے محفوظ ہو جائیں گے، اس سانپ سے محفوظ ہو جائیں گے، میرے بھائیو اب میں چند منٹوں میں، صرف پانچ چھ منٹوں میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کیا کر رہی ہے اور اس دور میں کیا ہو رہا ہے، اس کی تھوڑی سی اشارہ میرے بھائی مجیب الرحمان صاحب آپ کی طرف کر گئے ہیں، میرے بھائیوں سازشیوں نے اول دور سے اس بات کو سوچا کہ اگر ہم دین کی مخالفت کرتے ہوئے رب کا انکار کرتے ہیں تو سرے سے ہم مسلمان ہمیں منہ ہی نہیں لگائیں گے کہ بھئی تم تو مشرک ہو، تم تو دیری ہو، کمیونسٹ ہو، اگر دین کی مخالفت کرتے ہوئے رسول کا انکار کرتے ہیں تب بھی مسلمان الگ کر دیں گے، قرآن کا برملا اظہار کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں تب بھی الگ کر دیں گے، تو کہنے لگے میاں رب کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، نماز کو بھی مانتے ہیں، روزے کو بھی مانتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ کیسے مانتے ہیں، بس صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، صحابہ ہمارے جیسے انسان ہیں، کیوں نہیں مانتے جی انہوں نے یہ کیا، کیوں نہیں مانتے جی انہوں نے یہ کیا، کیوں؟ کہ وہ جانتا تھا کہ رب رسول آخرت قرآن اس کا جب ہم اقرار کرتے رہیں گے تو ہمیں مومن سارے کہیں گے، کوئی کافر نہیں کہے گا، صحابہ کا جب انکار کریں گے تو بات بن جائے گی، جب امت کا اعتماد صحابہ سے اٹھ جائے گا تو صحابہ کے ذریعے سے ملنے والے دین سے بھی اٹھ جائے گا، جو شخص صحابہ کو نہیں مانتا وہ صحابہ کے ذریعے ملنے والے قرآن کو مان سکتا ہے؟ صحابہ کو مانیں گے تو قرآن مانا جا سکتا ہے، صحابہ کو مانیں گے تو نبی کی نبوت اور ختم نبوت ختم رسالت مانی جا سکتی ہے، صحابہ کو مانیں گے تو نبی کا انداز توحید والا سامنے آئے گا، صحابہ کو مانیں گے تو صحابہ بتلائیں گے حضور نے آخرت کے بارے میں کیا عقیدہ دیا، قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ دیا، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ دیا، گویا کہ توحید قرآن رسالت پورا کا پورا دین اگر دنیا میں ہے تو صحابہ کی وجہ سے ہے، صحابہ کو جدا کر لیجئے پھر کوئی چیز نہیں۔ صحابہ کرام کی حیثیت دین میں کیا ہے؟ صحابہ کرام کی حیثیت دین میں اسی طرح ہے جیسے درخت میں جڑ کی حیثیت ہو، صحابہ جڑ ہیں تو دین ثمر ہے، دین پھل ہے، دین پھول ہے، جڑ کاٹ دیں پورا کا پورا درخت سوکھ جائے گا، ختم ہو جائے گا، آپ درخت کی ڈالی کاٹ دیں، پھول کاٹ دیں، پھل توڑ لیں، درخت موجود ہے، جڑ کاٹ دیں تو درخت جام سے۔ صحابہ شجر اسلام کی جڑ ہیں، صحابہ عمارت اسلام کی بنیاد ہیں، عمارت اسلام کی بنیاد ہیں۔ میرے بھائیو یہ لوگ، یہ مقدس جماعت جن کی عقلن میں نے بات کی، اب قرآن انہیں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے پیغمبر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا میں نے امتحان لیا، جن کے دلوں کو میں نے دیکھا، میں نے ان کے دلوں میں تقویٰ کو تلاش کیا، اے اللہ پھر کیسا پایا؟ فرمایا میں کہتا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، اولئک هم الفائزون یہ کامیاب ہو گئے، اولئک هم الراشدون یہ رشد و ہدایت کے منارے ہیں، اولئک هم المهتدون یہ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم المقربون یہ رب کے مقرب ہیں، اولئک حزب اللہ یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ رب سے راضی ہو چکے ہیں، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر دی ہے، جنت تیار کر کے حضور کو دکھا بھی دی۔ حضور جنت میں جا کر اپنے صحابہ کے محل دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے، جنت تیار، اللہ کی رضا، صحابہ کے ایمان کا اعلان قرآن کرے۔ اب بتلاؤ جو اس کے بعد بھی صحابہ کا انکار کرے اس کو مومن ماننے کی کوئی گنجائش ہے؟ میرے بھائیوں آج ہو کیا رہا ہے؟ ایک بات کی طرف تو اشارہ بھائی مجیب الرحمان نے کیا ہے، اس وقت پاکستان کی زمین پر 300 سے زائد کتابیں شائع ہو کر آج مارکیٹوں میں دستیاب ہیں، جن کتابوں کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر اصحاب رسول کی توہین پر مبنی، پیغمبر کی جماعت پر گالی گلوچ، تبرع بازی پر مبنی ہے، اور سب سے بڑھ کر خمینی جو ایران میں انقلاب لایا، جسے ہمارے ملک کے حکمران خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اس کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، جس کو ہمارے ملک کا میڈیا کیمرے دیتا ہے، جس کے لیے ہمارے ملک کے اخبارات میں ایڈیشن شائع ہوتے ہیں، میرا چیلنج ہے خمینی کی ساری کتابیں لاؤ، ایک درجن کے قریب اس کی کتابیں ہیں، ہر کتاب کے سینکڑوں مقامات پر نام لے کر پیغمبر کے صحابہ پر کفر کے فتوے موجود ہیں۔ میرے بھائیوں ٹھہریے، جب اس طرح یہ کفر خمینی کی ہر کتاب میں ہے، یہ کفر ہے، لیکن یہ کفر جو خمینی کی کتابوں میں ہے، آج جو اصل بات ہے دنیا کی 13 زبانوں میں ترجمہ ہو کر یہ کفر اسلام کے نام پر جا رہا ہے۔ کس نام پر جا رہا ہے؟ اسلام کے نام پر، کہ اسلام ہے۔ یورپ کے مسلمان جسے قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہے، نئی آزاد ہونے والی اسلامی ریاستیں، اور جناب اس سے آگے چلے جائیے افریقہ کے کالے لوگ، چائنا میں بسنے والے مسلمان جو قرآن کے پارے چھپا چھپا کر اپنے آباؤ اجداد سے وراثتن لے کر پڑھ رہے ہیں، آج ان کے پاس یہ لٹریچر ان کی مادری زبان میں جا رہا ہے اسلام کے نام پر۔ کس نام پر جا رہا ہے؟ اسلام کے نام پر، اور وہ اسے پڑھ رہے ہیں، وہ صحابہ پر کفر کے فتوے پڑھتے ہیں اسے اسلام سمجھتے ہیں، وہ صحابہ کی توہین پڑھتے ہیں اسے اسلام سمجھتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ جو یہ بے خبری میں، غفلت میں، لا علمی کی بنا پر یہ کفریہ لٹریچر پڑھے اور اسے اسلام سمجھے، وہ مسلمان ہوگا؟ آپ اس کو بھی چھوڑیں. لوگ آج کہتے ہیں سپاہ صحابہ سختی کرتی ہے, تشدد کرتی ہے, سپاہ صحابہ کا انداز متشدد انداز ہے, یہ آج ہمیں کہا جاتا ہے. لیکن اب تو میں کہا کرتا ہوں, ہم پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ ہم تو مذہب کی بات کرتے ہیں, صحابہ کی بات کرتے ہیں. ہم صحابہ کے لیے زبان سخت استعمال کریں تو تقریب کار ہو گئے. تم سیاست دان ہو, تم آپس میں لڑتے ہو تو کہتے ہو ٹانگیں توڑ دیں گے, کہتے ہو گولی مار دیں گے. تم ٹانگیں توڑنے کی بات کرو, تم حب وطن ہو. ہم صحابہ کرام کے دشمنوں کے خلاف احتجاج کریں تو ہم ملک کے دشمن ہو گئے. تم گولی چلاؤ, آنسو گیس استعمال کرو, ملک کی ٹریفک بند کرو, مسافروں کو پریشان کرو, تم کرسی کے تحفظ کے لیے دنیا کا ہر ظلم آزماؤ, یہ حب الوطنی ہے. ہم صحابہ کے نام اس کے تحفظ کے لیے سخت زبان استعمال کرے تو یہ موطن سے دشمنی کیسے ہے؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. میرے بھائیوں, اپنے لیے سب کچھ جائز ہے, گولی بھی جائز, ٹانگیں توڑنا بھی جائز, آنسو گیس بھی جائز, پولیس کے ستم بھی جائز, انتقامی کاروائیاں بھی جائز. بھئی کس لیے؟ کرسی کا تحفظ. کرسی کے تحفظ کے لیے ہر چیز جائز. صحابہ کے ناموس کے تحفظ کے لیے سخت زبان بھی برداشت نہیں. اور پھر میں آپ کو بتلاؤں, 28 ستمبر 1991 کو ہماری ملاقات گورنر ہاؤس لاہور میں وزیر اعظم کی صدارت میں 400 علماء بلائے. مقصد یہ تھا کہ علماء کو جمع کر کے سپاہ صحابہ کے خلاف کر دیں. کچھ سرکاری علماء تھے, وہ کہنے لگے جی بڑی تخریب کاری ہو رہی ہے, فرقہ واریت پھیل رہی ہے, سخت زبان استعمال ہو رہی ہے, ملک ٹوٹ جائے گا اور ملک میں بالکل ملک جو ہے وہ خطرے میں ہے. یعنی اگر ہم یہ زبان استعمال کریں تو ملک ٹوٹتا ہے, یہ ٹانگیں توڑ دیں اور گولی مار دیں یہ زبان استعمال کریں تو ملک مضبوط ہو رہا ہے, اس سے ملک نہیں ٹوٹتا. یہ کئی دن تک روڈ بلاک رکھیں تو ملک نہیں ٹوٹتا, ہم صحابہ کی بات کریں تو ملک ٹوٹ رہا ہے. تو مطلب یہ تو یہ تھا کہ سارے علماء کو ہمارے خلاف کر دیں. اب جناب تقریریں ہوتی رہیں اور سب یہی کہتے پابندی لگا دیں, پابندی لگا دیں. جب ہماری باری آئی ہم نے 110 کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ پیش کیے. 110 کتابوں پر مشتمل, فوٹو اسٹیٹ پر مشتمل فائلیں وزیر اعظم کو, علماء کو دیں. خمینی کی کتابیں اٹھا کر علماء کے سامنے, وزیر اعظم کے سامنے پیش کر کے کہا یہ 110 کتابوں کے فوٹو اسٹیٹ, یہ خمینی کی کتابیں جناب کے ملک میں شائع ہو رہی ہیں, جس میں نام لے کر پیغمبر اسلام کے ان صحابہ کرام کو جن میں سیدنا صدیق اکبر, فاروق اعظم, حضرت عثمان, حضرت معاویہ جیسی عظیم مقدس شخصیات ہیں, ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے ہیں. اگر ہم آج صحابہ کے دشمن کو کافر کہتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اور یہ نام لے کر صحابہ کو کافر کہتے ہیں, اس وقت آپ کی غیرت کہاں ہوتی ہے؟ آپ کو تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائیوں ٹھہریے. چنانچہ جب یہ حوالے ہم نے دیے, الحمدللہ علماء کرام جو مخالف تقریریں کر رہے تھے خدا کی قسم رو پڑے, کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم نے کہا اگر آپ کو پتہ نہیں تو ہم سے پوچھو. اس وقت تک 300 کتابیں آپ کے ملک میں, یہ دور بھی آپ کے ملک میں ہمیں دیکھنا پڑا, اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور سے وزیر اعظم کے بنگلے سے 2 فرلانگ کے فاصلے پر جامعہ المنتظر ہے, شیعہ کا بہت بڑا ادارہ. اس کا صدر مدرس غلام حسین نجفی, جو درجنوں کتابوں کا مصنف ہے, اس نے ایک کتاب لکھی نکاح ام کلثوم, اور اس میں حضرت فاروق اعظم پر وائٹ پیپر شائع کر کے نمبر لگا کر اس خبیث انسان نے 100 گالیاں نمبر لگا کر لکھی, 100 گالیاں. میرے بھائی میں کہتا ہوں ذرا ٹھنڈے دل سے, ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں یہ بھی جذبات ہیں, اس سے ملک ٹوٹ جائے گا شاید. جی ہندو کا مندر گرانے سے نہیں ٹوٹ سکتا, ہندو کو کافر کہنے سے نہیں ٹوٹا, عیسائی غیر مسلم ہے تو نہیں ٹوٹا, یہ دشمن کو غیر مسلم کہہ دے تو ملک ٹوٹ جائے گا. تو میرے بھائیوں یہ باتیں, چنانچہ جب یہ کفر دکھایا اور پیش کیا تو ہم نے کہنے لگے آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم نے کہا جی سر دست ہم یہی چاہتے ہیں آپ یہ قانون پاس کر دیں, جو شخص صحابہ کی گستاخی کرے, صحابہ پر کفر کے فتوے لگائے وہ قرآن کا منکر ہے, وہ قرآن کا منکر ہے, اور قرآن کا انکار کرنے والا اگر اسلام کا دعوے دار ہو تو مرتد ہوتا ہے, اسلام کا دعوے دار ہو تو مرتد ہے, لہذا مرتد واجب القتل ہے. صحابہ کی گستاخی کرنے والے کے لیے سزائے موت کا قانون بنوا دیں. ہمیں کہا گیا یہ میرے بھائی وہ فائل لے کر آئے ہیں جو ہم نے وزیر اعظم کو پیش کی، اس میں وہ سارے 110 کتابوں کے فوٹو شیڈ ہیں۔ اس وقت سپاہ صحابہ نے پاکستان کی تمام یہ کفریہ کتابیں جمع کی ہیں، جن کو ہم ان کے اہم اہم فوٹو شیڈ مختلف عنوانات کے ذریعے شائع کر رہے ہیں۔ وہ قریباً 1000 صفحے پر مشتمل ہے، جس میں پاکستان سے شائع ہونے والی 300 کتابوں کے حوالے ہیں، اور خمینی کی ساری کتابوں کے حوالے نہیں فوٹو شیڈ دیے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے ڈال دیا ہے۔ تو جب ہم نے پیش کیا تو سارے علماء نے کہا بالکل سزائے موت ہونی چاہیے، وزیر اعظم نے بھی کہا سزائے موت ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، یہ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ پھر وزیر اعظم نے وزارت مذہبی امور کے تحت ایک کمیٹی ترتیب دی کہ آپ وہ کتابیں دیکھیں، وہ کتابیں جائزہ لیں۔ چنانچہ اس کے 2 اجلاس ہوئے، ہم نے کتابیں پیش کی، اس کمیٹی نے سفارشات پیش کر دی۔ سپاہ صحابہ صحیح کہتی ہے، اس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ موجود، اور اس میں یعقوب توسلی جو نائب صدر فقہ جعفریہ کے وہ موجود، اور اسی طرح ریاض نقوی موجود، منیر گیلانی موجود، یہ سارے موجود۔ جب ہم نے کتابیں پیش کی تو کہنے لگے جناب یہ شیعہ کی کتابیں تو ضرور ہیں، پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی نہیں ہے۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ بھائی یہ کتابیں سنیوں کی، دیوبندیوں کی، بریلویوں کی ضرور ہیں، پر سپاہ صحابہ کی نہیں ہے، تو کوئی بات مانتا ہے؟ ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہاری اس بات کا جواب بھی ہم دیتے ہیں۔ ایک کتاب اٹھائی، وہ کتاب کیا تھی؟ وہ کتاب وہ تھی جو خمینی نے مرنے سے چند روز قبل وصیت نامہ لکھا ہے۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے کراچی سے اردو میں وہ شائع کیا ہے، اور اس کے وصیت نامے کا نام انہوں نے جو ہے وہ نورانی انقلاب، کچھ ایسا نام، صحیفہ انقلاب، یہ نام اس کا رکھا۔ ہم نے کہا جناب یہ کتاب آپ نے شائع کی؟ کہنے لگے بالکل یہ ہماری شائع کردہ ہے۔ کھولیے اس کا 33 صفحہ، جب 33 صفحہ کھولا، خمینی اس میں لکھتا ہے کہ میں پوری جرات کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ عصر حاضر میں ملت ایران اور اس کے لاکھوں عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اور جب ہم نے یہ کفر پیش کیا، اور آگے بڑھ کر کہتا ہے صحابہ بھاگ جاتے تھے جنگوں میں، حضور کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن یہ قوم بھاگتی نہیں ہے، یہ ان سے زیادہ بہادر ہے۔ ہم نے کہا یہ کیا کفر ہے؟ کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اس میں یہ ہے۔ تو پھر وزارت مذہبی امور نے سفارش بھیجی کہ یہ بالکل سپاہ صحابہ والے صحیح کہتے ہیں، لہذا سزائے موت دی جائے۔ اسی کے پیش نظر جب ہم منتخب ہوئے، ہم نے اسمبلی میں ناموس صحابہ بل پیش کر دیا۔ اب جب بل پیش کیا، پوری گورنمنٹ مخالفت پر آ گئی، ہم پاس نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ ہم پاس کرائیں گے۔ چنانچہ 45 ممبران، جس میں پی ڈی اے، پی پی، اور جناب جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جماعت اسلامی، مسلم لیگ اور فاٹا کے ارکان، کوئی اسمبلی میں ایسی جماعت نہیں ہے جس کے اراکین اور عہدیداروں نے اس بل پہ دستخط نہ کیے ہوں۔ 45 ارکان کے دستخطوں سے یہ بل ہم نے پیش کیا، اللہ کے فضل سے وہ تمام مراحل سے گزر کر آج اسمبلی کے ایجنڈے میں کاروائی کا حصہ بن کر ہر منگل کو شائع ہو رہا ہے، ہر منگل کو شائع ہو رہا ہے۔ اب وہ قرآن اندازی ہوتی ہے، 2 مرتبہ ایسا ہوا وہ بل قرآن اندازی میں پہلے دوسرے نمبروں پر آ گیا۔ اب جب بل آیا تو وزیر قانون بھاگ رہے ہیں، جی وہ بل آ گیا، بل آ گیا۔ میں نے کہا جی بالکل آ گیا، تو بات کریں، آئے کچھ لو دو کریں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ سزائے موت تو بہت زیادہ ہے، آپ کہیں تو پہلے 3 سال سزا ہے، ہم 10 سال نہ کرتے؟ میں نے کہا جی 10 سال تو بہت تھوڑی ہے، 12 سال نہ کرتے؟ جی 12 سال ہی بہت تھوڑی ہے، 15 سال نہ کر دیں؟ میں نے کہا وزیر محترم یہ کوئی گائے اور بھینس کی قیمت تو نہیں لگ رہی، یہ کوئی آپ کاروبار تو نہیں کر رہے کہ آپ کہتے ہیں 10 روپے لے لو، 15 روپے لے لو، یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے۔ جو شخص صحابہ کرام کی تکفیر کرتا ہے وہ مرتد ہے، اس کی سزا قتل سے کم نہیں ہو سکتی۔ جو تکفیر نہیں کرتا، توہین کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہم نے کہا اس کی عمر کیا سزا، جو اس سے کم درجے کی ہے اس سے 20 سال کر لو، 10 سال کر لو، لیکن صحابہ پر کفر کے فتوے لگانے والے کی سزا سزائے موت ہے۔ میرے بھائیوں یہ بہرحال سلسلہ چل رہا ہے، اسمبلی کا سیشن بھی انشاءاللہ آنے والا ہے، لیکن میں اب آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، یہ کام، یہ کفر اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ غور کریں، آج سپاہ صحابہ خاموش ہو جاتی ہے، آج کوئی نہیں بولتا اس کفر کے خلاف، اور دوسری طرف تمام سفارت خانے، ہر ملک میں کسی ملک کے سفارت خانے 2 ہوں گے، 3 ہوں گے، پاکستان میں خانہ فرنگ ایران کے 13 کام کر رہے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ خمینی کا لٹریچر مفت دے رہے ہیں، اور ریڈیو، ٹی وی، اخبار خمینی کو اسلام کا ہیرو، پاکستان کے حکمران خمینی کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، آپ ذرا سوچیں، ہم خاموش ہو جاتے ہیں. آنے والی نسلیں ریڈیو ٹی وی اخبارات کے پروپوگنڈے سے متاثر ہو کر خمینی کو اسلام کا ہیرو مانے گی اور ان کے ذہنوں میں خمینی کی شخصیت بیٹھ جائے گی. کالجوں یونیورسٹیوں میں خمینی کا لٹریچر ملے گا، وہ بچے سمجھیں گے خمینی اسلام کا ہیرو ہے، اسلامی انقلاب کا نمبردار ہے. جب خمینی کی عظمت ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوگی، خمینی کا لٹریچر انہیں مفت ملے گا. وہ بڑے شوق سے، اہتمام سے جب اس لٹریچر کا مطالعہ کریں گے، اس میں صحابہ کرام پر کفر کے فتوے موجود ہوں گے، تو یہ بچے کبھی یہ نہیں سمجھیں گے کہ خمینی نے غلط کہا ہے. یہ بچے کہیں گے خمینی اسلام کا ہیرو ہے، اس نے جو کچھ کہا صحیح لکھا، اس نے جو لکھا برحق لکھا. میرے بھائیوں، اگر کوئی ان بچوں سے کہے گا یہ غلط لکھا ہے، یہ کفر ہے، تو وہ بچے کہیں گے اگر غلط ہوتا ہمارے علماء بولتے، اگر غلط ہوتا ہمارے لیڈران بولتے، غلط ہوتا خمینی کے دور کے اسلام کے مفکر بولتے، اسلامی انقلاب کے نمبردار بولتے، کوئی نہیں بولا. علماء خاموش ہو گئے، لیڈران خاموش ہو گئے، حکمران خاموش ہو گئے. نہ صرف کوئی نہیں بولا بلکہ سارے موجود ہیں اور اس کو اسلامی انقلاب کا نمبردار کہا جا رہا ہے. نتیجہ نکلے گا، آنے والی نسلیں خمینی کو اسلام کا ہیرو سمجھے گی، اس کا لٹریچر پڑھ کر معاذ اللہ صحابہ کو کافر سمجھے گی. میرے بھائیو، اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا کام ہے جو دنیا کے کونے کونے میں کفر اسلام کے نام پر پھیل رہا ہے. سپاہ صحابہ نے اللہ کا نام لے کر اس میدان میں قدم رکھا، قدم رکھنا تھا. مصیبتیں، پریشانیاں، مصائب و علام، قربانیوں کا ایک طویل دور ہے جو گزر چکا ہے. 7 سال کے عرصے میں کوئی تو جماعت ایسے لاؤ جس نے سینکڑوں ساتھیوں کا خون کا نذرانہ دے دیا ہو. 7 سال کے عرصے میں مسلسل قیادت شہید ہوتی چلی جا رہی ہو. 7 سال کے عرصے میں آج سینکڑوں ساتھی جیلوں میں موجود ہیں، کال کوٹھیوں میں بند تختہ دار کی طرف ہر آئی رات جا رہے ہیں. آج سینکڑوں ساتھی ہزار مقدمات میں ملوث کر کے آئے روز پریشان کیے جاتے ہیں. تمام مقدمات کے باوجود، جیلوں کی سہولتیں، ہتکڑیوں اور بیڑیوں کے باوجود، سینکڑوں نوجوانوں کے خون کے بہ جانے کے باوجود، مولانا حق نواز، اسحار القاسمی، سید صادق حسین شہید، مولانا رشید مدنی، مولانا عبدالصمد آزاد، قاری حذیفہ، قاری عزیز الرحمان، حفیظ الرحمان، یہ اتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آج بھی سپاہ صحابہ پرچ میں حق تھامے ہوئے ہیں اور یہ عہد کر چکی ہے ہم کسی صورت میں بھی اس کفر کو اسلام کے نام پر نہیں پھیلنے دیں گے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ کا یہ کام جو ہو رہا ہے، سپاہ صحابہ کا یہ جو کام ہو رہا ہے، آج کی اس دعوت میں ہم نے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی. بڑھتے ہوئے کفر کے منصوبے آپ کے سامنے رکھے، پھیلتے ہوئی غلاظت کی تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی. سپاہ صحابہ اس کے مقابلے میں جو کچھ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج بے شمار باتیں ہوتی ہیں، سپاہ صحابہ کو غیر ملکی امداد ملتی ہے. ہم نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا، میں آج کہتا ہوں کوئی غیر ملکی ایک پیسہ ثابت کر دے ہم جماعت توڑ دیں گے. کون ہے وہ؟ میں آپ کو کروڑوں روپے دیتا ہوں، آپ کروڑ روپے لے کر اپنی جان دے دیں، آپ کروڑ روپے لے کر گولی کھا لیں. کون ہے وہ جو پیسے لے اور گولی کھائے؟ آدمی پیسے لیتا ہے تو زندگی کے لیے، عیش و آرام کے لیے، دولت لیتا ہے چین سکون کے لیے. یہ وہ جماعت ہے جس روز سے قدم رکھا ہے، اس کے لیڈر، اس کے کارکن کبھی سکون کی نیند نہیں سوئے. میرے بھائیو، یہ پریشانیاں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں. آپ حضرات سے صرف یہ کہتے ہیں، سپاہ صحابہ کو دیکھو، قریب سے دیکھو، اس کے موقف کو دیکھو، پروگرام کو دیکھو، اس کی سچائی کو دیکھو، اس کی قربانیوں کو دیکھو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا کر چھوڑو. اس جماعت کے دامے در میں سکنے جس طرح سے بھی، اللہ آپ کو توفیق دے، اس جماعت کا تعاون کیجئے. اس دور کی سب سے بڑی نظریاتی عقیدے کی جنگ سپاہ صحابہ لڑ رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، پروردگار عالم ناموس صحابہ بل کی جو تحریک اسمبلی میں پیش کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ تعالیٰ شہدائے کرام کے خون کی برکت سے سپاہ صحابہ کو منزل مقصود تک پہنچائے، صحابہ کرام کی عظمت کا جھنڈا لہرانے کی توفیق دے، کفر کے پھیلتے ہوئے ناپاک قدموں کو پروردگار عالم روک دے. واخر دعوانا الحمدللہ.
كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے مالک الملک ہم سب مسکینوں اور غریبوں پر رحم فرما یا اللہ ہمارے حال پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما یا اللہ اپنا فضل اور اپنا کرم فرما یا اللہ یہ مدرسے واعظ نصیحت یہ صحابہ کرام کے مناقب کی مجلس یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جن لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرما یا اللہ ان سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرما اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما یا اللہ اسلام پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ارکان اسلام پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کو غالب فرما یا اللہ مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی دنیا میں مظلوم حالت میں ہے یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرما یا اللہ ان پر اپنا فضل اور کرم فرما یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر اپنا فضل اور کرم فرما یا اللہ ان کی مال جان اور عزت آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما ان کی جان و مال کی حفاظت فرما اے مولا کریم ہم سب پر اپنا رحم اور اپنا کرم فرما یا اللہ ہمارے ملک پر اپنا فضل اور کرم فرما یا اللہ نفاذ اسلام کی جو کوششیں جہاں کہیں بھی دنیا میں ہو رہی ہیں یا اللہ ان کو برابر فرما یا اللہ ان کوششوں کو برابر فرما اور جہاں آزادی کی جنگ مسلمان لڑ رہے ہیں یا اللہ ان کو آزادی نصیب فرما یا اللہ یورپی طاقتوں کو پاس پاس فرما یا اللہ ان کو آپس ہی میں ٹکرا دے یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما اور مسلمانوں کو ان کے چنگل سے آزاد فرما یا اللہ مسلمان ملکوں کو ایک مرکز پر جمع کر دے یا اللہ ان پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرما یا اللہ ان کے دلوں میں آپس میں جو مناقشتیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما دے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو بیماری سے نجات عطا فرما جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما یا اللہ جو جس بھی پریشانی میں مبتلا ہے اس کو اس پریشانی سے نجات عطا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما یا اللہ ہم سب اولاد والوں کی اولادوں کو نیک فرما دیں یا اللہ ان پر اپنا فضل و اپنا کرم فرما یا اللہ اسلام کا پورا پورا شعور ان کو عطا فرما یا اللہ دین پر چلنے کی ان کو رغبت نصیب فرما یا اللہ اتباع سنت کی تباً رغبت نصیب فرما اور خلاف اسلام چیزوں کی تباً نفرت نصیب فرما یا اللہ ہم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرما، اپنی رحمت اور مہربانی فرما. اور یہ جو زبیر صاحب جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، ان کی عمر میں یا اللہ برکت عطا فرما، اور یا اللہ ان کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما. یا اللہ انہوں نے جو مکان بنایا ہے یا اللہ اس کو بابرکت فرما. یا اللہ اس میں رہنے والوں کو نسلن بعد نسلن یا اللہ ان کو اس میں آرام و آسائش نصیب فرما، اور اس جگہ کو اپنی یاد اور اپنے ذکر سے معمور فرما. یا اللہ اپنی رحمت اور کرم فرما، ہم سب کو اس دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر قائم رہیں، جب اس دنیا سے فارغ ہوں تو یا اللہ ایمان کی حالت میں ہوں، آخرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.